कायम हो चुके हैं, इन चीज़ों को वो वक्तन फ़वक्तन पेश करते हैं, उससे उनका मकसूद ये होता है कि ये मालूम कर सकें कि अगर ये अल्लाह के पैगंबर हैं तो क्या ये चीज़ इनके इल्म में है, इल्म में है तो उसको कैसे पेश करते हैं, हमारे जहन में जो उसकी तस्वीर है क्या वो उससे मुख्तलिफ तस्वीर है। तो इस तरह के गुनागुन मकासद को सामने रख कर ये सवालात किए जाते हैं। क़ुरान मजीद अगर उनका जवाब देता है, यानी अगर जवाब के काबिल समझता है तो जवाब देता है, और जब जवाब देता है तो अपने पेश नज़र मकासद को सामने रख के देता है। सूरा में जो मबायस क़ुरान बयान कर रहा होता है उनके अंदर ही उनको रख के बता देता है कि ये हकायक हैं, ये असबाक हैं, अगर इस वाक़े को सुनना चाहते हो तो इस पहलू से सुनो और इस पहलू से समझो। तो ज़ुल्करनैन का किस्सा भी यहाँ इसी मकसद से बयान हुआ है और इसका पस मंज़र भी वही है। ज़ुल्करनैन कौन थे, उनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, उनके बारे में तारीख़ी लिहाज से क्या राय कायम की जा सकती है, उस पर मैं इससे पहले तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। बहरहाल अपने ज़माने के एक बादशाह हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रियासत व हुकूमत इंसान की ज़रूरत से पैदा हुई है, यानी दुनिया में इंसान की जो फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है, जैसे ही उसका ज़हूर होता है तो एक शख्स को दूसरे शख्स के शर से ख़तरा लाहिक हो जाता है। यही चीज़ इसका बायस बनती है कि लोग अपने अंदर एक नज़म पैदा करें और कोई ऐसी कुव्वत सामने आ जाए जो उनको अमन व अमान फराहम कर सके, उनकी जान माल और आबरू की हिफाजत कर सके। इस ज़रूरत से लोगों ने हुकूमतें कायम की हैं, कबीलों का नज़म कायम किया है, दौर हाज़िर की रियासतें भी इसी ज़रूरत से वजूद पज़ीर होती हैं। चुनाचे ख़ास रियासत के क़्याम के लिए कोई मज़हबी हुक्म देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इस वक्त भी नहीं है। दुनिया में हर मज़हब के पैरों हैं, ला मज़हब लोग भी हैं, लेकिन इस पर अमूमी इत्तेफाक है कि जहाँ कहीं भी कोई खित्ता अर्द मयसर है और इंसानों की आबादी है तो वहाँ हुकूमत कायम होनी चाहिए। हुकूमत के बग़ैर किसी मुआशरे का तसव्वुर करना मुश्किल है, उसमें लोग फिर खौफ की फ़ज़ा में होंगे और हर शख्स लड़ने भिड़ने ही के लिए सामान फराहम करेगा, क्योंकि अपनी इज्जत आबरू अपनी जान अपने माल की हिफाजत ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी भी है और उसके अंदर इसका एक जबिली तकाजा भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने भी इसी को पसंद फरमाया है, यानी इंसानों ने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया उसी को पसंद फरमाया है। इसमें अलबत्ता ये रहनुमाई की है कि लोगों की राय से उनके एतमाद से हुकूमत कायम होनी चाहिए। लोगों की राय और लोगों के एतमाद को हासिल करने के अमूमी तरीके भी दुनिया में रहे हैं और अब हमने उसके लिए बाकायदा नज़म भी बना लिए हैं, ये दौरे हाजिर की चीज़ है। पहले तो अमूमी इत्तेफाक ही एक या अमूमी एतमाद ही एक चीज़ थी जिसको सामने रख कर हुकूमतें चलती रहती थीं, उससे महरूम भी हो जाती थीं और फिर कोई दूसरा शख्स आके नज़म व नस्क संभाल लेता था। इसमें बुनियादी हैसियत कुव्वत अदा करती है। अमन व अमान या लोगों की जान व माल की हिफाजत कुव्वत ही से हो सकती है। तो जहाँ कुव्वत फराहम हो जाती थी वहाँ यही समझा जाता था कि ये बिल्कुल जायज़ हुकूमत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को इस ख़ानदान को इस गिरोह को ये तौफीक दी है कि ये आगे बढ़ें और अपनी ताकत से हमें तहफ़ फराहम करें। इसी वजह से हमारे यहाँ ये बात उसूल में मान ली गई कि अगर तगल्लुब से कोई नज़म कायम हो जाता है और लोग उसको अमूमी तौर पर तस्लीम कर लेते हैं तो ये उसका कोई नाजायज़ तरीका नहीं है। बनी इसराइल की तारीख से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनके यहाँ एक कबाइली नौइयत का नज़म बना दिया था, यानी मुख्तलिफ कबीलों के सरदार मुकर्रर कर दिए थे, उनको नकीब के लफ्ज़ से ताबीर किया है और वही उनका सब नज़म व नस्क चला रहे थे। लेकिन उस वक्त की दुनिया के लिहाज से उनके दिल में भी शदीद ख्वाहिश पैदा हुई کہ کوئی باجبروت بادشاہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے رسوم ہوں، ویسی ہی چیز ہو. اب یہاں پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے، یعنی کس سے انتخابات کرائیں گے، کس سے رائے پوچھیں گے، کس کو کہیں گے کہ کیا کرو. قوم پوری کی پوری خود بادشاہت کا مطالبہ کر رہی ہے. وہ مطالبہ قرآن میں بھی نقل ہوا ہے اور وہ بائبل میں بھی نقل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بادشاہت تمہیں اچھی تو لگتی ہے لیکن اس کا تحمل آسان نہیں ہوتا. جب قوت کی بنیاد پر کوئی نظم قائم ہوگا تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی قوت ہی استعمال کرنا پڑے گی. اس کے نتیجے میں ایسے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے اور زبردستی تمہیں اپنا مغلوب رکھنے کی سعی کریں گے. اپنے آپ کو اس محکومی اور غلامی سے بچائے رکھو. لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور اسی طریقے سے داؤد اور سلیمان کی حکومت قائم ہوئی. تو یہ ذوالقرنین بھی اس دور کے لوگوں میں سے ہیں جب اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی قوت کے زور پر کسی علاقے کا نظم سنبھال لیتا تھا، اور پھر اس بات کو بالکل جائز سمجھا جاتا تھا کہ جب اس نے آگے بڑھ کر یہ نظم سنبھالا ہے تو یہ علاقہ اب گویا اس کی ملکیت ہے. جس طریقے سے میراث منتقل ہوتی ہے اسی طرح اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، اور اگر اولاد بھی کچھ معاملات کو سنبھالنے والی نکلی تو چلتا رہے گا، اور اگر نہیں تو کوئی اور قوت پیدا ہوگی اور وہ نیا کوئی نظم قائم کر دے گی. اس چیز کو ایک عمومی تائید حاصل تھی، لوگ اسی کو پسند کرتے تھے، اسی کے مطابق حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی تھیں. اس میں جس طرح کا اختیار ملتا ہے، یعنی مطلق العنان بادشاہوں کو جس طرح کا اختیار ملتا ہے، یہ آیت اس کو بیان کرتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. ہم نے کہا ہے ذوالقرنین کہ اب تیرے اختیار میں ہے، یعنی تیری حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو ہم نے جدید حکومتوں میں چیک اور بیلنس کا نظام بنایا ہے، یہ اسی زمانے کی ایجاد ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو ایک طرح کا مطلق العنان اختیار حاصل ہو جاتا تھا. یہ تیرے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار ایسا ہے کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار. یہ اصل میں صورتحال کا بیان ہے، یعنی جو حکومت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، جس طرح کا غلبہ تمہیں حاصل ہوا ہے، اس کے بعد اب کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. یہ اب تم نے دیکھنا ہے، تمہارے ضمیر نے دیکھنا ہے. موجودہ زمانے میں انسان کے ضمیر پر اس کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایسے ادارے بنانے کی سعی کی جاتی ہے جو ہاتھ پکڑ سکے. اسی وجہ سے ریاست کے پورے نظم کو فرد واحد میں مرتکز رکھنے کے بجائے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تقسیم کے اصول کو اختیار کیا جائے. اس میں مقننہ کے اختیارات، انتظامیہ کے اختیارات، عدلیہ کے اختیارات الگ الگ متعین کر دیے ہیں. یہ سب اس زمانے کی چیز ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ قدیم زمانے میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. فرد اگر اپنی قوت سے لوگوں کو امن فراہم کر دیتا تھا، اس کا یہ حق مانا جاتا تھا کہ وہ اب ہم پر حکومت کرے، اور اس کو اسی نوعیت کا اختیار حاصل ہوتا تھا. آخری مرافع بھی اس کی عدالت میں ہوتا تھا، اپیل بھی اسی کی عدالت میں ہوتی تھی، لوگوں کو اپنے معاملات بھی اسی کے پاس لے جانے تھے. گویا اس کا ضمیر، اس کا علم، اس کا دماغ، اس کا تقویٰ، یہی چیزیں فیصلہ کن ہوتی تھی. چیک اور بیلنس کا جو نظام اب انسان کسی حد تک بنانے میں کامیاب ہوا ہے، یہ اس زمانے کی چیز نہیں ہے. البتہ وہ عوامل جو سوسائٹی میں فطری طور پر کام کرتے ہیں، وہ کسی حد تک ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یعنی اگر عصبیت کمزور ہو گئی ہے تو دوسری عصبیتیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ وصول کرنے آ جاتی تھیں. تو اس طرح ایک فطری سا نظام چلتا رہتا تھا، اس کو کسی باقاعدہ نظام میں بدلنے کی سعی نہیں کی گئی تھی. اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ اگر تم غور کرو تو اس وقت تمہیں اس نوعیت کا اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ چاہو تو اب لوگوں کو الٹا لٹکا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. ایسی بادشاہ تمہیں حاصل ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ اختیار پا کر ذوالقرنین کے اندر جو ایک خدا پرست انسان تھا, ایک ایسے بادشاہ کی حیثیت سے جو اپنی بادشاہت کو خدائی کا عطیہ سمجھتا تھا, یعنی وہی ضمیر کی آواز, انسان کا اپنا عقیدہ, وہ کیا سمجھتا ہے, اس نے کیا اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پہچان لیا ہے, یا اس میں تمرد اور سرکشی ہے, شیطنت ہے, یا وہ رحمان کے بندے کی حیثیت سے جی رہا ہے. تو یہ اندر کی آواز ہے جو آگے بیان ہوئی ہے, اس نے کہا, یعنی اس اختیار کو پا کر جب اس نے بھی اپنا جائزہ لیا تو اس نے کہا. یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ زبان سے کہا جائے, یعنی یہ گویا ایک طرح کا دل کا قول بھی ہے جس کو اس طریقے سے نقل کر دیا جاتا ہے. اس نے کہا, اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. اس نے کہا اس اختیار کو ہم ظالموں کے خلاف استعمال کریں گے, جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یہی ظاہر ہے عدل کا, انصاف کا تقاضا ہے, لیکن اس کو یہ بتانے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. اختیار اس کے پاس ہے, جو کچھ ہے وہ اصل میں اس کے باطن کی گواہی ہے. اس کا پروردگار اگر اس کے شعور میں ایک زندہ ہستی کے طور پر متصور ہے تو اس کے اثرات اس کی باتوں پر بھی ہوں گے, اس کے اعمال پر بھی ہوں گے. یہ اسی کو بیان کر رہا ہے, جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ سزا بھی ہم اپنے علم اور اپنی حد وسعت تک دے سکتے ہیں, یعنی دنیا میں ہمیں تحقیق بھی کرنی ہوتی ہے, جرم کی تعین بھی کرنی ہوتی ہے, وہ کبھی شہادتوں سے ہوتی ہے, کبھی معلومات سے ہوتی ہے, کبھی قرائن سے ہوتی ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم تو وہی کر سکیں گے, یعنی ظالموں کے خلاف بھی وہی کر سکیں گے جو ہم کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں ہم بڑھ سکتے. آگے پھر کیا ہے, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے. یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے, کسی کی آبرو لوٹی ہے, کسی کا مال لوٹا ہے, تو ہم اس کو اس کے اس ظلم کی پاداش پہ سزا دیں گے, اور اسی کو دیں گے جس نے اس طرح کا ظلم کیا ہے. آگے پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ عذاب دینے والا ہے کہ اس طرح کا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے گا, اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی بھلائی ہے, یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور قیامت میں بھی اس کے پروردگار کے ہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں دیا جائے گا. اور اس نے کہا, اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے. یعنی اگر کسی نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, اچھا عمل کیا ہے, تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ یسر کا معاملہ ہوگا, آسانی کا معاملہ ہوگا, ہماری حکومت میں بھی. ایک لحاظ سے اس نے اپنا منشور واضح کر دیا, جیسے سیدنا صدیق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ حکمران بنائے گئے, تو انہوں نے پہلے خطبے میں اپنا منشور واضح کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا اور تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو. اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی تھی کہ میری اصل ذمہ داری یہی ہے کہ میں کسی کمزور کی حق تلفی کو گوارا نہ کروں, اگر ایسا ہو تو میں اس کا حق اس کو ہر حال میں دلوا دوں. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے, انہیں اطمینان رکھنا چاہیے ان کے پروردگار کے ہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے, ان کو خیر ملے گا. اگر انہوں نے اچھا عمل کیا ہے تو اللہ بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرے گا, اور ہم بھی, یعنی ہم دنیا میں بھی. اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سنقول لہو من امرنا یسرا, آسان معاملہ کریں گے. یعنی اگر کوئی غلطی خرابی بھی ہوگی تو کسی شخص کا مجموعی طرز عمل ہمیں بھی اس پہ آمادہ کرے گا کہ ہم اس کے ساتھ سختی نہ کریں، کوئی زیادتی نہ کریں، اور ہم بھی یہی کریں گے. اس پر میں لکھا ہے کہ اوپر کی بات جس طرح زبان حال سے ہے اسی طرح یہ زبان عمل سے، یعنی یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اس نے کہا، تو یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کہا ہو. قرآن مجید میں اور اعلیٰ ادب میں یہ تعبیریں زبان سے کہنے کے لیے تو آتی ہیں، اس کے ساتھ بعض اوقات حالت کے بیان کے لیے یا عمل کی زبان سے کسی بات کو ادا کرنے کے لیے بھی ایسے ہی اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے اپنے رویے اور طرز عمل سے اس بات کی شہادت دی. جب وہ مطلق العنان حکمران بن گئے، ان کی حکومت اس درجے میں قائم ہو گئی کہ اب وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، تو ان کے عمل نے جس چیز کی گواہی دی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم بھی زیادتی کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کا بدلہ ان کو ملتا ہے، انہیں سزا بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بھی آسانی کا اور نرمی کا اور شفقت کا رویہ ہوتا ہے. تو اس طرح گویا انہوں نے اپنا مدعا اپنے عمل سے واضح کر دیا. چنانچہ آگے میں نے وضاحت کیا کہ آیت پہ دیکھیے تو سنقول لہو من امرنا یسرا کے ٹکڑے میں بھی قول اسی مفہوم میں ہے. قول ویسے تو بات کو کہتے ہیں، لیکن قول کبھی کبھی عمل کا بیان اور کبھی کبھی حال کا بیان بھی ہوتا ہے. ذوالقرنین کا ایمان و عقیدہ کیا تھا؟ یہ تو پیچھے معلوم ہو گیا کہ اس کو بادشاہت کیسے ملی، کس علاقے میں ملی، کس درجے کی بادشاہت تھی، پھر وہ کتنی وسیع بادشاہت ہو گئی، یعنی ایک بڑی سلطنت میں بدل گئی. لیکن اس کا ایمان و عقیدہ کیا تھا؟ یہ آیات اس کا پتہ دیتی. یہ آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی حکومت کے بارے میں کیا ایمان و عقیدہ تھا جس کی روح سے معاملات کرتا تھا. استاذ امام لکھتے ہیں، ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن، معاہد اور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا. جملے تو دو تین ہی ہیں، لیکن ان دو تین جملوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے. تاریخوں سے بھی اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے. اس کی تاریخ کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے. سائرس زرتشت کا ہم عصر اس کا پیرو تھا، یعنی جو زمانہ زرتشت کا ہے وہی زمانہ سائرس یا خورس کا ہے جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اسی کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا تھا. دو بڑی سلطنتوں کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کی علامت کے طور پر اس کے تاج میں دو سینگ لگا لیے گئے تھے، اور کرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں. سائرس زرتشت کا ہم عصر اس کا پیرو تھا. زرتشت کی اصل تعلیمات میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا صحیح تصور ملتا ہے. یعنی اگر زرتشت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہی کی دعوت تھی اس کے ہاں بھی، اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح یہ مذہب بھی تحریفات کی دست برد سے محفوظ نہیں رہا. جیسے سیدنا مسیح کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں تو قرآن کی شہادت موجود ہے کہ وہ توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کے مذہب کو کیا صورت دے لی. اسی طرح یہود کا معاملہ ہے، اس کے پیروکاروں نے بھی اس مذہب میں تحریفات کر دیں، محفوظ نہیں رہا. تاہم جب تاریخ میں اس کے حالات پڑھے جاتے ہیں تو آثار مل جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان تھا اور آخرت پر بھی، بلکہ سنویت کے تصورات اس پر غالب آ گئے. یعنی دو قوتوں کو کائنات میں کار فرما ماننا، یہ سنویت ہے، ڈیولزم. جیسے کہ ہم ہندو فلسفے میں تین قوتوں کا ظہور دیکھتے ہیں، یا اسی طرح مسیحیوں نے اکانیم ثلاثہ کا تصور پیش کیا جس کو تثلیث یا ٹرینٹی کہا جاتا ہے. تو کتنی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں کائنات میں، تو ہندو اس کو تین مورتیوں میں ادا بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے. زرتشت کے مذہب میں سنویت تھی، دو قوتیں ہیں. دارا اپنے کتبوں میں احورا مزدہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ زرتشتی مذہبی کا پیرو تھا جن کو مجوس کہتے ہیں, تو اس کے جو کتبے دریافت ہوئے ہیں ان میں وہ احورا مزدہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ان لوگوں کے ہاں. ایران کا علاقہ چونکہ ان کا علاقہ ہے تو وہاں کی قدیم زبانوں ہی کے نام ہیں احورا مزدہ. وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے, اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے. یزدہ اور یہ احورا مزدہ یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم ایرانی زبانوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں. تو زرتشت کے مذہب میں بھی یہی صورت تھی, اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور اس سے راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق مانگتا ہے. یعنی کتبے جو دریافت ہو جاتے ہیں ان میں بعض اوقات دعائیں لکھی ہوتی ہیں, بعض اوقات خاص خاص موقع پر اپنے تاثرات لکھے ہوتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ اس کے مذہب سے متاثر تھے جیسے دارا ہے, تو وہ اپنی سلطنت کو کس سے منسوب کرتے ہیں اور کس سے توفیق مانگتے ہیں کہ انہیں صحیح کام کرنے میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے. ظاہر ہے کہ یہ دینداری اس کو ذوالقرنین ہی سے وراثت میں ملی, ذوالقرنین کے بعد وہ حکمران بنا ہے. ذوالقرنین کو انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی, یعنی یہ اگرچہ زرتشت کے زمانے میں ہے لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ اس طرح بنی اسرائیل میں نبوت ہے اور وہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی حیثیت سے ہدایت اور دعوت کے علمبردار ہیں, تو ان سے بھی یہ عقیدت کا اظہار کرتا تھا. یہ چیز بھی اس کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی. یعنی گویا اپنے ہاں بھی جو مذہبی روایت اس کو ملی وہ اللہ پر ایمان کی اور آخرت پر ایمان کی روایت تھی, اور ادھر قریب میں بنی اسرائیل کی سلطنت بھی موجود تھی, وہ بھی اپنی ایک تاریخ رکھتے تھے. وہاں کے بارے میں بھی جو معلومات حاصل ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ہی سے ماخوذ تھیں, تو اس سے اس کا مجموعی دینی تصور یہی بنا. اب البتہ یعنی پچھلے 50-60 سال میں بعض ایسے کتبے دریافت کیے گئے ہیں جن سے اس سے کچھ مختلف معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں, تو یہ تاریخ کے مباحث ہیں, ان میں تحقیق ہوتی رہتی ہے, نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. بہرحال قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ تو اس کی پہلی مہم تھی جس سے اس کی سلطنت میں وسعت آنا شروع ہوئی, اور پھر جب اس کو اتنی بڑی سلطنت ملی تو اس نے جو کچھ اس کا رویہ تھا, طرز عمل تھا, جیسے وہ اس سلطنت میں معاملات کرنا چاہتا تھا اس کو ایسے بیان کیا یا اس کے عمل سے وہ اس طرح واضح ہوئے. ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا. یعنی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی, اب دوسری مہم کی ابتدا ہوئی, پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدہ تطلع علی قوم لم نجل لهم من دونها سترا, یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا, یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف اس نے مہم کی ابتدا کی, تو دیکھا کہ آخر میں ایسی ایک قوم پر پہنچ گیا ہے. جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے, یعنی بالکل دنیا کے کناروں تک پہنچ کر, جو اس وقت کی متمدن دنیا تھی, آگے سمندر آ جاتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم سے سورج طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے جب یہ فرمایا کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا, تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جس طرح مغرب میں خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا تھا اسی طرح مشرق میں بھی پہنچ گیا. جو کچھ اس زمانے میں خشکی کا علاقہ یہ مشرق وسطیٰ میں تھا, اب بھی نقشہ دیکھیں تو نیچے بھی سمندر ہے اوپر بھی سمندر ہے, اور اس زمانے کے تصورات کے لحاظ سے تو سمندر آ گیا, اور جب آگے سمندر حد نظر تک نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا ختم ہو گئی, یہی اس وقت کا تأثر ہو سکتا تھا. تو مغرب میں بھی وہ خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا تھا اور مشرق میں بھی, تو گویا اگر آپ اس علاقے کا صحیح تصور کریں جہاں اس کی سلطنت تھی, تو نیچے اور اوپر دیکھیں تو وہی علاقے ہیں جن کو اب ہم مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے تعبیر کرتے ہیں. مشرق تک پہنچ گیا تھا اس میں. اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے، اس کو قرآن نے اس طرح اس کی تصویر کھینچی ہے کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وحشی اور غیر متمدن، یعنی انسان آفتاب کے سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ شہر، گھر، آبادیاں ختم ہو جائیں تو ہم سب آفتاب ہی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں دن میں۔ تو آفتاب کے اور ہمارے درمیان کیا چیز آڑ بنتی ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے لگائے ہوئے درخت، ہمارے باغات، ہمارے خیمے۔ اگر تمدن نہیں ہے، لوگوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی ہے، تو کہاں پڑے ہوں گے؟ دھوپ ہی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وحشی اور غیر متمدن تھے، عمارتیں بنانا تو درکنار، اپنے لیے خیمے بھی نہیں بنا سکتے، یعنی بالکل یہ جیسے پیدا ہوئے ہیں اور جیسے ہیں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے اور کھلے میدانوں میں رہتے تھے۔ جو کچھ آڑ میسر آ گئی، کوئی غار مل گیا، کوئی ایسے ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے سامان کر لیا، ورنہ یہ ہے کہ جہاں پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کے اور سورج کے مابین کوئی آڑ نہیں تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس سے مکران، کندھار اور بلخ کے وحشی اور صحرا گرد قبائل مراد ہیں۔ یہ علاقہ ہے جس میں اس وقت اسی طرح وحشی اور صحراؤں میں پھرتے رہنے والے قبائل تھے۔ اس نخلستان میں بیٹھ گئے، اس میں بیٹھ گئے، یعنی انہوں نے اپنے لیے کوئی عمارتیں اور اس طرح کے گھر نہیں بنائے ہوئے تھے۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے تو ہم بھی واقف ہی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی ذرا پہلے کی چیز ہے۔ جنہوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر اس زمانے میں بدامنی پھیلا رکھی تھی، اور چونکہ اس طرح تھے تو اگر قریب قریب میں کہیں کوئی بستی نظر آ جاتی تو حملے کر دیتے، چیزیں لوٹ کے لے جاتے، یا باغات لوٹ لیتے، فصلیں لوٹ لیتے، معاشی لوٹ لیتے۔ ذوالقرنین کو بالآخر ان کی سرکوبی کے لیے اٹھنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ علاقے بھی اس نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ یعنی جیسے ہی ایک باقاعدہ نظم قائم ہوا تو لوگ آتے تھے، لوٹ کے چلے جاتے تھے، لیکن جب باقاعدہ نظم قائم ہوا تو پھر اس طرح کے قبائلی علاقوں کے لوگ، یا وحشی قبائل کے لوگ، یا صحرا گرد لوگ، وہ پھر اپنی روزی کے لیے ایسے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو بدامنی کی ایک صورتحال سرحدوں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں جہاں جہاں قبائلی علاقے ہیں، ان سب کی تاریخ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طاقت ہوتی رہتی ہے، ادھر سے لوگ جرم کرتے ہیں، ادھر بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کو پناہ دے دیتے ہیں، تو اس میں اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو ادھر بھی کارروائی کرنا پڑی کہ ان کو بھی مغلوب کیا جائے، اور ان پر بھی ایک باقاعدہ نظم قائم کیا جائے، اور ان پر بھی ایک سلطنت کا نظم ان کی بدامنی کو روکنے کے لیے موجود رہنا چاہیے۔ تو اس طرف بھی اس نے اقدام کیا۔ یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ سبب ہوا جس کے لیے اس نے گویا ادھر بھی ایک بڑی مہم بھیجی۔ تو یہ دو مہمات ہیں جن کا تاریخ میں بھی ذکر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ اسی طرح ہوا۔ میں نے لکھا ہے یعنی فی الواقع یہی ہوا کہ وہ علاقے فتح کرتا ہوا اس وقت کی متمدن دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا، اور اپنی سلطنت مغرب سے مشرق تک وسیع کر لی اس علاقے میں۔ ادھر بھی سمندر، ادھر بھی سمندر، گویا سارا علاقہ فتح کر لیا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ یعنی کیا کیا ہم نے اس کو دے رکھا تھا، کیا علم تھا، کیا دولت تھی، کیا چیزیں تھیں، یہ سب ہم جانتے تھے۔ یعنی ہمارے علم کے مطابق ہی جو کچھ اس کو ملا ملا۔ اس جملے میں بھی بہت سی چیزیں مضمر ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کی شرح و وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔